سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی یا مظلوم
یا ابا عبدالله،
سیدی یا مظلوم.
الفاتح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يؤمر به وأن الباطل لا يتناهى عنه. صلى الله عليه وسلم. سيد الشهداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مختصر سے خطبے کا یہ حصہ ہے، اور یہ خطبہ امام نے کربلا میں وارد ہونے کے بعد سب سے پہلا خطبہ ہے جو امام نے دیا ہے، مختصر ہے. کل کے آخری مجلس سے کل حتماً وہ خطبہ آپ کے سامنے بیان ہو جانا چاہیے، چونکہ طے یہ تھا کہ وہ خطبے کے جملے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. البتہ ایک بہت ہی مبارک قدم جو پہلے سے بھی چل رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے برادران نے شروع کیا ہے یہاں پر. پہلے نہج البلاغا کی کلاسز ہوا کرتی تھیں سنڈے کو، ابھی ان ایام اعضاء میں مقاتل کا مطالعہ، خاص کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا مطالعہ کر رہے ہیں. میں خود بھی شریک تھا آپ کی اس قرآن میں، اور بہت ہی مفید یہ قدم ہے. کاش کی تمام شیعہ معاشرے میں اس طرح کے قدم اٹھائے جائیں گی، آ کر آئمہ کے کلام کو ڈائریکٹ آ کر مطالعہ کیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اور آ کر ہمارے جوانوں کے درمیان میں پیش کیا جائے. تو اس میں انشاءاللہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں انشاءاللہ، اس میں وہ خطبہ پڑھیں گے. لیکن ہم یہاں پر کل مختصر ترجمہ صرف ترجمے کی حد تک پیش کریں گے، چونکہ چند جملے اور سب بہت ہی اہم جملے اس خطبے کے ہیں. یہ بیچ کا جملہ ہے جس میں امام نے فرمایا کہ الا ترون ان الحق لا يؤمر به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیونکہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو ساری فکر حق اور حقانیت کی ہے، حق کی بقا کی فکر ہے، حق پر عمل نہ ہو رہا ہو تو حسین ابن علی کی ذات اس قدر فکر مند ہے، اس قدر فکر مند ہے کہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ لَيَرْغَبُ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا، کہ ایسی حالت میں مومن اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو کرے، یعنی دنیا زندگی کے لائق نہیں رہی جب. البتہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امام ساری کوششیں کر چکے ہیں اور اب ایسی حالت میں ہے کہ شہادت کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. چونکہ امام پہلے خطبہ دے چکے، خطبہ منا دے چکے اور اپنی دیگر ساری کوششیں تھیں جو وہ جو کر چکے، کوفے والوں کے خط کا جواب دے کر اپنے عزیز ترین فرد کو کہ جس کو یہ کہہ کر یہ لکھ کر بھیجا کہ ہذا اخی وثقتی من اہلی، یہ میرا بھائی ہے اور میرے اہل میں میرا بھروسے مند ہے، یہ کہہ کر جناب مسلم کو کوفہ بھیج چکے. کوفے میں جناب مسلم کی شہادت واقع ہو چکی. کوفے میں امام نے خود جو سفر کرنا چاہا تو اس سفر کو نہیں کرنے دیا گیا، راستے کو روک دیا گیا. کوفے سے امام کی مسیر اور امام کے راستے کو کربلا کی طرف موڑ دیا گیا اور کربلا میں وارد ہو گئے. یعنی اس کے بعد اب امام کو اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہے حق کی بقا کا، صرف یہ کہ قربانی دی جائے. یعنی ایسے وقت میں امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نا امید ہوں، یہ نہیں کہا امام نے کہ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ ترونا ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. تو اس کا مطلب اس سے نتیجہ یہ نہیں کہ اس کے مطلب اس کے بعد کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے، یہ امام نے نہیں کہا. بلکہ امام نے کہا اس کے بعد کچھ ہونا تو ہے لیکن ہونے کے لیے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، قربانی دینی ہے. مومن کو چاہیے کہ ایسے وقت میں قربانی کے لیے تیار ہو. یعنی قربانی فضول کی قربانی نہیں ہو، قربانی اس لیے نہیں ہو کہ میں اس دنیا سے مایوس ہو گیا ہوں لہذا دنیا کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. یہ اہم مسئلہ ہے. جان کو دینا فقط جان کے دینے کے لیے نہیں ہو، جان کا دینا مایوسی کے نتیجے میں نہیں ہو، بلکہ جان کا دینا بھی کسی بڑے مقصد کے لیے ہو. کہ یہیں سے جان کے دینا شہادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جتنا بڑا مقصد ہوتا چلا جاتا ہے شہادت کا درجہ اتنا ہی زیادہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. ہر شہید ایک جیسا نہیں ہے. روایت میں خود شہادت کے لیے جملہ موجود ہے اور وہ بہت، یعنی قدر جہاں شہادت کی معلوم ہوتی ہے انسان کو، شہادت کتنی بڑی چیز ہے. اور اسلام میں شہادت کا کلچر اور شہادت کے کلچر نے کتنی مضبوطی سے اسلام کی حفاظت کی ہے. وہاں پر ہر شہادت معلوم ہونا چاہیے، ہر شہادت ایک جیسی نہیں ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ فوق کل بر بر حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے اوپر ایک دوسری نیکی ہے، یعنی نیکیوں کے درجات ہیں. ساری نیکیاں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، نیکیوں کے اوپر دوسری نیکی ہے. حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. قتل ہونا اہم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا اہم ہے. اس نقطے کی پہلے تھوڑی سی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جان دے دینا یہ اہم نہیں ہے، لیکن کس لیے جان دی جا رہی ہے وہ زیادہ اہم ہے. ورنہ بہت سارے لوگ جان دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے معمولی چیزوں سے، ایسے لڑ کر بھڑ کر ایکسیڈنٹ میں ادھر ادھر، ہزاروں لوگ روزانہ مرتے ہیں، جان چلی جاتی لوگوں کی. تو جان جانا یا جان دینا، بعض لوگ بہت ہی گھٹیا اور پست مقاصد کے لیے جان دیتے ہیں، بعض لوگ فقط زمین کو جان دینے کے لیے، فقط زمین، مثلا ایک ملک کی عزت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے، عزت اور چیز ہے، زمین اور چیز ہے. ایک نظام کی عزت کی بات ہو یہ اور، یہ بڑی چیز ہے. لیکن تو جان بہت سارے لوگ دیتے ہیں، اسلام آ کر نہ زمین کہتا ہے، نہ ملک کہتا ہے، نہ خاندان کہتا ہے، نہ قبیلہ کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ یقتل رجل فی سبیل اللہ, جیسے کہ قرآن میں بھی جگہ جگہ یہی کلمہ استعمال ہوا ہے کہ ہر, یہاں پہ روایت میں کہا کہ ہر نیکی کے اوپر دوسری نیکی ہے, یہاں تک کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو فلیس فوقہ بر, اب اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں. یہ آخری مرحلہ, چونکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینا یہ بالا ترین مرتبہ ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں اس بلند قربانی کو انجام دے رہے ہیں اس عظیم مقصد کے لیے, یعنی اس نتیجے پر اب پہنچا گیا ہے. اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اب اس عالم میں کہ جب حق کا یہ حالت, حق کی یہ حالت ہے کہ نہ حق پر عمل ہو رہا ہو نہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہو, تو ایسے وقت میں جان دینے کے ذریعے سے, قربانی کے ذریعے سے حق کو زندہ رکھا جا سکتا ہے. اور وہ طریقہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یعنی انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اس کو قربانی کے ذریعے سے غفلت سے بیدار کرے, تاکہ پہچانے تو کہ حق کیا ہے. جب تک انسان حق کو پہچانے گا نہیں اس وقت تک حق کے لیے وہ کوشش بھی نہیں کرے گا. اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یزید کی حکومت ہو یا حسین ابن علی کی حکومت ہو, اس میں کیا فرق ہے. اس حد تک غفلت, یعنی غفلت اس عالم تک پہنچی ہوئی, اور بیعت کر رہے تھے, بیعت لی جا رہی تھی, بیعت کر رہے تھے, یا جو لوگ اگر سمجھتے تھے تو اس بات کی جرات ان کے اندر نہیں تھی کہ بولیں. تو کربلا کو دو کام کرنا ہے, ایک تو لوگوں کی غفلت, لوگوں غافل لوگوں کو غفلت سے چوکانا ہے تاکہ پہچانے حق کیا ہے. کیونکہ جب تک انسان غافل ہے اس وقت تک اس کے اندر پہچان کی صلاحیت نہیں, سویا ہوا انسان وہ کیا جانے کیا ہے, بے خبر انسان اسے کچھ معلوم نہیں ہے. لہذا وہ لوگ کی جو غافل ہیں ان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بھی قربانی دینا ضروری ہے, یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو غافل نہیں ہیں, جو پہچانتے تو ہیں کہ حکومت کا حق یزید کو نہیں ہے, حکومت یزید کو نہیں کرنا چاہیے, حکومت حسین ابن علی کو کرنا چاہیے, اس بات کو پہچانتے ہیں لیکن اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ آ کر کہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے. تو حسین ابن علی کی قربانی کا دوسرا جو مقصد ہے, دوسرا جو مرحلہ ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ جرات ڈالی جائے کہ لازم نہیں ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر ہو تبھی حق بات کہی جائے, نہ اکیلے تنہا رہ کر بھی حق بات کہی جا سکتی ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے. 72 بھی نہ ہوتے تو بھی حسین ابن علی حق بات کہتے, اکیلے اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر وہ 72 ساتھی بھی نہ آتے تو یہ نہیں تھا کہ امام کہتے 72 نہیں تو میں اکیلا کیا کروں گا, نہ, حسین ابن علی کو کسی کی بھی فکر نہیں تھی. ان 72 سے بھی شب عاشور میں آگے کہہ رہے تھے تمہیں جانا ہو, جاؤ چلے جاؤ, تم جاؤ, لیکن تم جاؤ گے تو ایسا نہیں کہ تمہارے جانے کے بعد میں اکیلا ہو کے کیا کروں گا, میں بھی کہیں چلا جاؤں گا, نہ, تم جاؤ میں یہاں باقی رہوں گا, میں یزید کے لشکر کے مقابلے میں اکیلے رہوں گا. یہ اکیلے رہ کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حق بات کہنے کے لیے یہ جرات انسان میں ہونا چاہیے کہ لشکر کا انتظار نہیں کرے. یہ کربلا کے پیغامات ہیں. یہ اس موضوع پر کبھی شاید گفتگو نہیں ہو پائی ہے, یہ بہت پہلے کہیں دوسرے ملک میں ہوئی تھی اور نہیں معلوم وہ محفوظ ہے کہاں تک ہے نہیں معلوم. یہ خود کربلا کے پیغامات, کربلا میں سینکڑوں بڑے پیغام, سینکڑوں یعنی آپ کے سامنے پیش کیا شاید پچھلے سال کے رہبر انقلاب حفظہ اللہ نے اپنی ایک گفتگو میں جو کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے, یعنی متعدد گفتگو کا سے جو کتاب بنائی گئی ہے, اس میں یہ اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ کربلا میں انسانی زندگی کے 100 سے زیادہ بڑے اصول اور بنیادیں ہیں, ورنہ اور بھی بہت ساری ہیں, یعنی چونکہ کچھ اصول ایسے ہیں جسے بہت سارے اصول بنتے ہیں, یعنی انسانی زندگی کے پرنسپلس, قانون, طریقے. اور یہ کربلا سے ہمیں لینا ہے, ابھی ہم نے نہیں لیا عزیزو, ہمیں جو ہماری حال یہ نظر آ رہی ہے ابھی صبح و شام, چونکہ کربلا سے ہم نے اصول نہیں لیے ہیں, کربلا سے ہم نے طریقے نہیں لیے ہیں. خوب کربلا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بالکل تنہا ہوتے ہوئے بھی حق کے لیے اور حق کے قیام کے لیے آواز اٹھائی کسی کی پرواہ کیے بغیر، کسی کی پرواہ کیے بغیر، کوئی ایک ساتھی بھی میرے پاس رہے یا نہ رہے، بس یہ بنیاد ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیعت کی بنیاد ہے چونکہ جو ہمارا موضوع ہے شیعہ شناسی واقعہ کربلا کی روشنی میں، شیعہ شناسی یہ بہت بڑا موضوع ہے. میں نے عرض کیا شروع میں، ہم آ کے شیعہ اعتقادات کے لیے بحث نہیں کر سکتے چونکہ بہت ہی خود ایک مستقل یہ موضوع ہے کہ شیعہ اصول دین کیا ہیں اور فرق کیا ہے اصول دین میں، حتیٰ توحید، شیعت کی توحید اور اہل بیت کی توحید میں اور دیگر لوگوں کی توحید میں فرق کیا ہے. اہل بیت کی توحید کتنی عمیق ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا انسانی زندگی پہ اثر رکھتی ہے، یا شیعت میں نبوت کا تصور کیا ہے، شیعت میں صفات الہی کا تصور کیا ہے، نہ فقط عدل بلکہ تمام صفات الہی کا تصور کیا ہے، شیعت میں امامت اور امامت کے نظام کا کیا تصور ہے، شیعت میں یعنی اصل شیعت میں اہل بیت کے مکتب میں، اور شیعت میں معاد کا تصور، یا اس کے علاوہ اور جو دیگر بنیادیں ہیں، کہ یہ سارے بہت سارے موضوعات. اس طرح شیعت میں اہل بیت علیہ السلام نے جو اخلاق پیش کیا ہے، اہل بیت سے جو فقہ ہمیں ملی ہے، اس فقہ میں اور دیگر فقہ میں کیا فرق ہے، یہ بہت سارے موضوعات ہیں جو شیعہ شناسی کے طور پر بیان ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ آج کے دور میں خود شیعہ لوگ پہلے شیعت کو صحیح پہچانے ہیں کہ یہ شیعت نہ نظر آئے جو ہمیں نظر آتی ہے. پہلی منزل میں خود ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی شیعت کو خود پہچانے اور پہچانوائیں، اور دوسری منزل میں دوسرے بھی آ کر شیعت کو صحیح طریقے سے پہچانے. اس لیے ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہمارا مکتب مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے اور شیعت کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جو اسلام کو جب ملائیں ٹیلی کریں اسلام سے تو اسلام کا کامل ترین نمونہ نظر آتا ہے، تو یہ ہمیں لازم ہے کہ ہم اگر خود بھی اچھے طریقے سے پہچانیں، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہماری خواتین آ کر ان اصولوں کے ساتھ شیعت کو پہچانیں، اس کے بنیادیں، اس کے اصول، اس کے فروع، اس کے مبانی، اس کے اخلاقیات، اس کے اعمال، اس کی فقہ، اس کے اعتقادات، ان سب کو اگر پہچانیں، اور دیگر بھی اگر آ کے پہچاننا چاہیں تو صحیح طریقے سے پہچانیں، اسے دیکھ کر نہیں پہچانے جسے آج مغربی ویسٹرن میڈیا پیش کر رہا ہے شیعت کے نام پر، جسے آج دنیا کا اور عالمی میڈیا شیعت کے نام پر پیش کر رہا ہے اس سے نہیں پہچانے، بلکہ اہل بیت کے ان مکاتب سے، ان اصولوں سے پہچانے. اس لیے یہ بڑا موضوع ہے اور بہت ساری بحثیں اس میں ہونا ہے، لیکن ہم نے جس موضوع کو جو مقید کر دیا تھا، یعنی قید اس میں لگا دی تھی کہ یہ موضوع صرف اس رخ سے دیکھا جا رہا ہے، وہ ہے واقعہ کربلا کی روشنی میں. شیعت واقعہ کربلا کی روشنی میں، اور شیعت کو واقعہ کربلا کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو اس کا بنیادی ترین ایک رکنی ہے کہ شیعت نے حق کے لیے قیام کیا چاہے تنہا ہی کیوں نہ ہو. یہ پہچان، اس پر تھوڑا سا آج غور کر لیں انشاءاللہ، بہت تفصیل سے نہیں، مختصر سے انشاءاللہ اس پہ فکر کریں. اور کیوں کیا، یہ بھی کیوں کیا، چونکہ یہ اس مرحلے تک تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہاں شیعت نے، یعنی شیعہ آئمہ نے قیام کیا، شیعت نے قیام کیا، یہ نہیں کہتے کہ شیعوں نے بھی قیام کیا، چونکہ اگر یہ کہیں گے شیعوں نے بھی قیام کیا تو خود کو بھی کرنا پڑے گا، اور خود کرنے کو تیار نہیں ہیں. خود ایک حق بات اگر کرنے کو تیار نہیں، لہذا یہ نہیں کہتے، لیکن یہاں تک کہتے ہیں ہاں آئمہ نے، شیعہ آئمہ نے یہ کام کیا. لیکن یہ بعد والا جو دوسرا مرحلہ ہے کہ کیوں کیا، یہ بحث ہوتی ہے آپ لوگوں کے درمیان میں، کہ ایک اہم بحث ہے نا کہ آخر یہ قیام جو کیا جائے گا تو معمولی قیام تو نہیں ہوگا. بس اگر ہم شیعہ شناسی کرنا چاہیں واقعہ کربلا کی روشنی میں، تو ایک بنیادی ترین رکن جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا وہ ہے کہ جہاں پر کسی ایک ناصر اور مددگار کی فکر کیے بغیر بھی حسین ابن علی نے باطل کے چہرے کو پہچانوانے کے لیے قیام کیا، اس کی کوئی فکر کیے بغیر کہ کوئی میرے ساتھ آئے گا یا کوئی میرے ساتھ آئے گا نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھو ہم جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، مقتل کی طرف جا رہے ہیں، قربانی کی طرف جا رہے ہیں، سمجھ کر میرے ساتھ آؤ. یوں ہی نہیں آ جاؤ، بھی بحثیں بہرحال آپ کے سامنے ہوتی رہی ہیں. بس یہ بنیادی رکن ہے کہ حق کے لیے قیام کرنا، اور حق کے لیے قیام تمام حالات میں کیا گیا، جب زندان میں تھے تو بھی وہ قیام تھا، جب درس دے رہے تھے تو بھی وہ قیام تھا، جب صلح کر کے سکوت اختیار کیا ہوئے تھے تو بھی قیام تھا، اور اگر قیام نہ ہوتا تو کبھی زہر نہ دیا جاتا. دلیل یہ ہے، سیدھی سی دلیل. اگر کچھ لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد، 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد حکومت دے دی، اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ گئے، صرف دسترخوان پہ بلا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اگر یہ تصور ہے تو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں غلط تصور ہے. چونکہ ایسے انسان کو کہ جو خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہو صرف، اور لوگوں کو بلا کر صرف کھانا کھلاتا ہو، ایسے انسان کے لیے اتنی بڑی سازش نہیں رچی جاتی کہ گھر کے اندر بیوی کو اکسایا جائے اور اس کے ذریعے سے حتیٰ زہر دلایا جائے. کیونکہ معلوم ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ایک مناسب وقت کے انتظار میں ہیں، اور جو چونکہ اب یہ کہ تاریخ نے بہت کم لکھا ہے آپ کے کلام کو، جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے کلام کو کربلا کے واقعے سے پہلے بہت کم لکھا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا نقص ہے تاریخ کا، تاریخ کی نگاہ کا، اور درحقیقت اس ماحول کا نقص ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ ائمہ کے پاس نہیں آ رہے تھے، ورنہ اگر آتے تو حتماً بیان ہوتا، آتے تو حدیث بیان ہوتی، آتے تو حدیث نقل ہوتی، آتے تو حدیث سنتے تو بیان بھی کرتے. لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا اسی 20 سالہ حکومت میں، جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حاکم شام کی 20 سالہ یعنی آخری دور، یہ 20 سالہ حکومت کا جو پورے اسلام پر، جس میں حکومت کا پورا عالم اسلام میں جہاں حکومت تھی، اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو امام سے محبت بھی رکھتے تھے وہ بھی امام کے قریب نہیں آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات کو دیکھ رہے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے قتل کیا، کوفے کو تباہ کیا جا رہا تھا، بصرے کو تباہ کیا جا رہا تھا، ہزاروں انسانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور مدینے میں بھی اس طرح کے گورنر بار بار آ کر مسلط کیے جا رہے تھے کہ لوگ دور سے دیکھتے تھے. یہاں تک ملتا ہے کہ لوگ مثلا امام حسن علیہ السلام جب بیٹھ کر اپنے گھر میں دروازے پر جو پورشن وہ تھا وہاں پر جب بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے تھے تو دور سے لوگ آ کر اکٹھا ہوتے تھے، بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو کر دیکھتے تھے تلاوت کو سننے، اتنا اچھا لگتا تھا امام حسن علیہ السلام کی زبانی قرآن کی تلاوت کو سننا کہ بھیڑ ہو جاتی تھی، لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے اور آ کر امام کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور سنتے تھے. لیکن یہی لوگ جو امام حسن علیہ السلام سے تلاوت کو دور سے سن رہے ہیں، وہ کبھی آ کر قرآن کے بارے میں ایک سوال نہیں کرتے تھے. قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے مفاہیم و مطلب کو سمجھنے کے لیے امام سے سوال نہیں کرتے تھے، چونکہ یہ رابطہ برقرار ہونے کے لیے پھر خطرہ تھا، مشکل تھی، نظر تھی، یہ مسائل تھے. حتیٰ وہ لوگ جو جانتے تھے وہ بھی رابطہ کم برقرار کرتے تھے. بس امام حسن علیہ السلام کی بہت ساری باتیں ہم تک نہیں پہنچی، ہم تک نہیں پہنچی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھی بھی نہیں، یہ توجہ رہے. امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے اقدامات کو اگر تاریخ نے آ کر نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقدامات تھے بھی نہیں. ہم ایک ہی اقدام سے تمام اقدامات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کبھی انسان کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے واقعات کو، رسول اللہ کے زمانے کے ایک واقعے سے بہت سارے واقعات کا اندازہ لگا لیں، امیر المومنین کے ایک انداز اور ایک واقعے سے بہت سارے واقعات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کربلا کے ایک واقعے سے امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. انسان میں یہ شعور ہو مثلا اگر کربلا کے 56 سالہ زندگی کے بارے میں بہت کم لکھا گیا امام حسین علیہ السلام کی، یا کم سے کم 50 سالہ زندگی، کیونکہ شروع کی 6-7 سال زندگی جو رسول اللہ کے ساتھ تھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بہرحال لکھا ہوا ہے کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں، لیکن بعد میں زندگی کے حصے کو اگر بہت کم لکھا گیا ہے تو پھر یہ نہ کہے کہ اس زندگی میں امام نے کچھ کیا ہی نہیں. 28 رجب سے لے کر کے عاشور تک کے جو واقعات پیش آئے ہیں اور جو اقدامات امام حسین علیہ السلام نے کیے ہیں ان اقدامات سے امام کی پوری زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور چونکہ یہ آئمہ کی زندگی ایک زندگی ہے لہذا ہم بہت ہی آسانی سے دیکھیں یہ بہت بنیادی مسائل ہیں ہمیں جلدی کہہ کے گزر رہے ہیں, البتہ یہ ایسی چیزیں تھیں جس پر رکنا چاہیے کہ چونکہ آئمہ کی زندگی سب کی ایک زندگی ہے اور ایک اصول ہے, ایک قانون ہے, ایک طریقہ زندگی ہے, لہذا ایک امام کی زندگی سے تمام آئمہ کی زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ ہمارے جوانوں کو مثلاً امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بہت کم معلوم ہو, امام علی نقی, امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دو چار واقعات صرف کبھی آ کر محفل و مجلس میں سنائے جاتے ہوں اور یہ دو چار واقعات سن کے پھر یہ سوچنے لگے کہ ہاں امام کی زندگی میں تو کچھ خاص تھا ہی نہیں. نہ, امام کی, امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی میں وہی سب کچھ خاص تھا جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں, کیونکہ یہ زندگیاں سب ایک زندگی ہیں اور ان ساری زندگیوں کا انداز سب ایک ہے اور ساری زندگیوں میں جو ایک اہم ترین عمل, ایک عمل انشاءاللہ کل بیان کریں گے, ایک آج بیان کرتے ہیں, کل آخری مجلس ہوگی, بہرحال خطبہ بھی پڑھنا ہے ہوگی. ایک اہم ترین عمل جو تمام آئمہ کی زندگی میں مشترک اور کامن ہمیشہ ہر لمحے رہا وہ یہ عمل تھا آئمہ کے کہ وہ ہمیشہ باطل کے مقابلے میں مبارزہ کرتے رہے, مبارزے کی حالت میں رہے. جنگ اور لفظ ہے, مبارزہ اور ہے, ان دو لفظوں کا فرق جانیں. جنگ کرنا اور ہے, مبارزہ کرنا اور ہے. جنگ کرنے کے لیے لازم ہے کہ اسلحہ ہو, آمنے سامنے میدان میں ہو, کوئی زخمی ہو رہا ہو, کوئی قتل ہو رہا ہو, کوئی قتل کر رہا ہو, لیکن مبارزے کے لیے لازم نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہو, مبارزہ عام ہے. مبارزہ یعنی کہ ہمیشہ مقابلے میں خود کو پانا, مقابلے میں خود کو دیکھنا, ہمیشہ ایک آئیڈیولوجی کے مقابلے میں دوسری آئیڈیولوجی کو ہونا. لازم نہیں کہ ہمیشہ جنگ ہو. ایک جنگ جس کو اس کا ابھی نام بھی اس کو جنگ دیا جانے لگا ہے کہ وہ در حقیقت وہی مبارزہ ہے, کہتے سافٹ وار. سافٹ وار میں وار کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اردو میں؟ یہی جنگ ہی ہوتا ہے, یعنی جنگ کے لفظ کو بھی ابھی وسیع کیا گیا ہے. سافٹ وار میں اسلحے نہیں سامنے آتے, سافٹ وار میں تلواریں نہیں تھیں. رسول اللہ کی جنگ, رسول اللہ کا مبارزہ ایسا نہیں کہ مدینہ آئے تو رسول اللہ نے مبارزہ کرنا شروع کیا. نہ, رسول اللہ کا مبارزہ باطل کے مقابلے میں اور شرک کے مقابلے میں پہلے ہی دن سے جاری تھا, اعلان رسالت کے پہلے بھی جاری تھا, لیکن اعلان رسالت سے پہلے انداز کچھ اور تھا, اعلان رسالت کے بعد انداز بدل گیا. مکے کا انداز کچھ اور تھا, مکہ چھوڑ کے جب مدینہ آئے تو انداز بدل گیا. مبارزے کے انداز بدلا کرتے ہیں لیکن باطل کے مقابلے میں مبارزہ کبھی نہیں رکتا. یہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ آئمہ کی زندگی کو آ کر الگ الگ کر کے نہیں دیکھیں کہ فلاں امام تو جنگ کر رہا تھا اور فلاں امام خاموش تھا. خاموش تھا یعنی کیا؟ یعنی مبارزہ بھی نہیں کر رہا تھا, چونکہ جنگ اور مبارزے کو ہم نے برابر سمجھا. مبارزہ یعنی سمجھ رہے ہیں نا, مبارزہ کا لفظ بولا جاتا ہے نا آپ کے یہاں, مبارزہ. اللہ اکبر, اشارہ کر رہے ہیں. نہیں, یہ اچھا ہوا پوچھ لیا. ہاں, ایک سلوات پڑھیں آپ ذرا. مبارزے کو ہم قرآن سے سمجھے تو زیادہ بہتر ہے. قرآن کی آیت پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہے اور اچھا ہے یہ آیت بار بار پڑھیں. شاید میرے خیال دیگر چند سالوں سے پیش کیا نہیں پیش کیا, لیکن حتماً شروع میں پیش کر چکے ہیں. وہ ہے سورہ سبا کی آیت نمبر, اگر پیش کیا تو آپ لوگ بتائیں کون سی آیت. ایک سلوات اور پڑھیں. وہی آیت پڑھتے ہیں, شاید یاد آئے انشاءاللہ. سورہ سبا کی آیت نمبر 46, جس میں اللہ ایک وصیت کرتا, صرف ایک وصیت سب کو, اور وہ کیا ہے؟ قل. ہاں, قل تو ہے, قل والا صحیح ہے, باقی اور وہ اہم ہے. قل انی اعوذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا. نہیں پڑھا یہاں پہ واقعہ؟ پڑھا ہے، آیتیں یاد نہیں کرتے آپ لوگ. یہ بھی عرض کیا کہ اس آیت سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا استفادہ کیا اس ایک آیت سے، یعنی یہ شاید اتنے بڑے انقلاب کی وجہ یہ ایک آیت بنی ہو، کہ امام نے اپنے کلام میں بھی بار بار اس کا استعمال کیا ہے. ابھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تقریریں ابھی موجود ہیں، اس میں بھی جگہ جگہ، اور شاید اگر قرآن، چونکہ قرآن بہرحال محور ہے، اگر قرآن کو محور قرار دیتے ہیں تو اس نے عظیم انقلاب کی جس کی اتنی برکتیں آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ان سب کی بنیاد قرآن کی ایک آیت بنی ہو، اور قرآن کی کسی ایک آیت میں اتنی صلاحیت ہے کہ معاشروں کو اس طرح تبدیل کر دے، انسانوں کو اس طرح تبدیل کر دے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، قل، اے رسول اللہ آپ کہہ دیں کہ انما عیدکم بواحدہ، کہ میں صرف اور صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک موعظہ کرتا ہوں. کون کر رہا ہے یہ موعظہ؟ اللہ کر رہا ہے، رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کی شکل میں کہلوایا جا رہا ہے، لیکن موعظہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. کہ میں صرف ایک، انما کے معنی تو آپ کیسے معلوم ہے نا، انما یعنی یہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پڑھتے ہیں نا آیت اثیر، جب پڑھتے ہیں آیت اثیر میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، وہاں انما کے معنی، انما عربی میں کہتے ہیں کلمہ حصر، حصر یعنی جو محصور کر دے، یعنی یہ بس یہی اس کے سوا اور کچھ نہیں. انما ہونے کے باوجود کہ جو کلمہ حصر ہے، کہ انما میں خود یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہی فقط یہی ایک ہی موعظہ ہے، لیکن انما ہونے کے بعد میں پھر قرآن اور اس میں تاکید بھی کرتا ہے، بے واحدہ، بے واحدہ یعنی واحد یعنی ایک، عائزکم یعنی میں تم سے موعظہ کرتا ہوں. انما عائزکم واحدہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں میں تم سے صرف ایک موعظہ کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، کہ تم قیام کرو اللہ کے لیے، دو لوگ ہو تو بھی قیام کرو، اکیلے ہو تو بھی قیام کرو. مثنا کے معنی تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن فرادا کے معنی تو معلوم ہے نا، فرادا یعنی ایک، اکیلے نماز پڑھنا، فرادا نماز کیوں کہتے ہیں؟ فرادا فرد سے بنا ہے، فرد یعنی فرد جماعت کے مقابلے میں ہوتا ہے، جماعت یعنی زیادہ لوگ، فرد یعنی ایک انڈیویجول، ایک انسان، ایک آدمی. اسی لیے جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں یہ جماعت کی نماز نہیں ہے، فرادا نماز، اکیلا پڑھ رہا ہے یہ نماز، کہ اس سے منع کیا گیا ہے. انسان کوشش کرے کہ آ کر جماعت سے نماز پڑھے. اس دن جو آیت آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، میں نے بھول کے شاید اس کو سورہ مائدہ کر دیا تھا، ابھی اچھا وہ یاد آ گیا، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 ہے، جو جنگ میں بتایا تھا آپ کو، جنگ میں رسول اللہ کے سامنے کہا کہ اس طرح کے نماز پڑھی جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 102 جا کر اس کو پڑھیں، تھوڑا بڑی آیت ہے اور بہت ہی اہم آیت ہے. یہ بریکٹ میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ حتیٰ جنگ کی حالت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. پہلی منزل یہ کہ اس بات کی اجازت تو ہے ہی نہیں کہ بعد میں قضا پڑھ لیں گے. ابھی آفس ہے، ابھی دفتر ہے، ابھی کہاں پڑھیں، کہاں وضو کریں، بعد میں قضا پڑھ. ابھی سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں کیسے پڑھیں، تو اسٹیشن پہ کیسے پڑھیں، تو فلائٹ میں کیسے پڑھیں، نہ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں. دنیا کی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو جہاں نماز پڑھنے میں کوئی مشکل ہو، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں. کم سے کم ہم لوگوں نے دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہر حالت میں، سختی میں، مشکل میں سفر کر کے دیکھ لیا ہے کہ کہیں پر مشکل، یہ تجربے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں مشکل پیش نہیں آئی. بہت ساری ایئر لائنز کی جو غیر مسلم ایئر لائنز تھیں، وہاں بھی اگر نماز پڑھنا چاہا تو کسی نے نماز سے نہیں روکا. نماز پڑھنے کے لیے سب احترام کرتے ہیں. بہت سارے واقعات، بہت سارے اپنے تجربے ہیں ٹرین کے، فلائٹس کے اور دوسری جگہوں کے. لہٰذا یہ نہیں کہ قضا کر لیں، ابھی سفر کر رہے ہیں، دو دن کا سفر ہے، دو دن کی نماز ایک ساتھ جا کے پڑھیں گے. یا ایک فرقہ وہ کہتا پہلے ہی دو دن کی پڑھ لو، ایسے بھی ہیں. है, गिरोह छोटा सा एक फ़िरका है, नाम नहीं लेते हम, 11-12 लाख उनकी तादाद है पूरी दुनिया में, मुसलमानों की फ़िरका है। वो कहते पहले ही पढ़ लो, शिया भी इतफाक़ से अपने आप को कहते हैं, ये शिया नहीं, शिया 12 इमामी नहीं। सुना है, पता नहीं, कुछ बातें कभी कभी ऐसी होती हैं कि किस हद तक वाकईत रखती हैं। तो ये वहाँ पर वो उस आयत, ये भी ब्रैकेट वाली बात पूरी करके आगे बढ़ते हैं कि सूरह निसा की आयत नंबर 102 में फिर एक मरतबा दोहराते ताकीद की गई कि हत्ता जंग की हालत में भी कज़ा करना तो दूर की बात है, तन्हा तन्हा भी जाकर नमाज नहीं पढ़ो, अलग अलग जाकर चुपके से फरादा नमाज पढ़ के नहीं चले आओ, नहीं, जंग की हालत में, जंग की ऐसी हालत में जो कुफ्फार से जंग हो रही हो, मुशरिकीन से जंग हो रही हो, जंग वो रोकने को तैयार नहीं हो, नमाज के लिए ठहरने को वो तैयार ना हो, तो फिर भी तुम जमात ही से नमाज पढ़ो, और इस तरह पढ़ो कि आधा लश्कर आके रसूलुल्लाह के साथ आधी नमाज पढ़ के चला जाए, रसूलुल्लाह की एक रकात हो तुम दोनों रकात जल्दी पढ़ के चले जाओ, क्योंकि वहां 2 ही रकात पढ़नी जंग में, और रसूलुल्लाह की जब दूसरी रकात हो तो आधा दूसरा लश्कर आ जाए यहां पर नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज बगैर वजू के नहीं होती है, मालूम है, यानी मुस्तहब नमाज, जैसे मुस्तहब नमाज आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं, टहलते घूमते पढ़ सकते हैं, रास्ता चलते पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बगैर वजू के नहीं पढ़ सकते। मसलन ख्वातीन खाना पकाते हुए मुस्तहब नमाज पढ़ सकती हैं, नाफिले की नमाज में लाजिम नहीं है कि हतमन मस्जिद हो, हतमन मुसल्ले पे खड़े हों, पढ़ सकते हैं मुस्तहब नमाज इशारे के जरिए से, नीयत करके इंसान पढ़ता रहे, इशारे से सजदा करता रहे, यानी अगर मजबूरी हो ना ये कि ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दे, फिर मजबूरी तो इस तरह भी पढ़ सकता है, लेकिन बगैर वजू के मुस्तहब नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। कभी कहते हैं जब नमाज मुस्तहब है तो वजू क्यों वाजिब है, नहीं, वजू वाजिब है क्योंकि वजू उसका मुकदमा है, और मुकदमे के बगैर एक अमल अंजाम ही नहीं पा सकता, वजू उसके लिए लाजिम है। तो वो लोग जिनसे कहा जा रहा है कि आकर रसूलुल्लाह के साथ आधी नमाज पढ़ो, और बाकी लोग जो है जैसे ही एक रकत तमाम हो रसूलुल्लाह की, दूसरे लोग जल्दी पढ़ के जाएं और दूसरे लोग शरीक हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि या तो हालत वजू में जाके जंग करो, या तो हालत तयम्मुम में जंग करो, ये भी इसका मतलब छिपा हुआ, जो बगैर वजू तयम्मुम के नमाज नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है कि हालत वजू के, यानी जंग करने जा रहे हो लेकिन वजू करके जाओ, क्योंकि जैसे ही नमाज तमाम होगी भाग के जाकर रसूलुल्लाह की नमाज में शरीक होना है और पढ़ना, ये कुरान की आयत है। अगर ये तारीखी वाकया होता या कोई रवायत होती तो आप कहते कि पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये कुरान की आयत है तफसील से, और कहा कि असलहा भी अपना नहीं उतारो, असलहा लिए रहो, चूँकि दुश्मन तुम्हारी ताक में लगा हुआ है, असलहा उतरा हुआ देखेगा तुम पर हमला कर दे, असलहे के साथ लेकिन नमाज आकर पढ़ो। अभी कहते हैं कि आप अपने जुलूस में वजू करके निकले, कहते जुलूस में वजू करके निकले, नमाज को एहतमाम करें। एक मंजर जो निहायत ही नागवारा मंजर, पता नहीं पिछले सालों में मैंने शायद तवज्जो नहीं की, इतना ज्यादा नहीं था, वो ये था कि ठीक बिल्कुल नमाज के वक्त जो है वो आवाज आ रही होती है, अजीब है यार, शायद मैं बयान करूँ अभी और बाद में, यहाँ से ज़्यादा दूसरी जगह बयान करना ज़्यादा मुनासिब हो, लेकिन लाजिम में बयान करूँ, यानी कोई समझाने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई एक लड़ना नहीं है, ज़रूरत लड़ने की बात नहीं है, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है, मोमिन मोमिन को समझाए। और वो मर्दों की नहीं ख्वातीन की, ये ऐसा मंजर है कि पता नहीं, मैंने मुझे कहीं नजर नहीं आया, अब मैं आप ही के सामने ये बात कहूँ तो बेहतर है, किसी और जगह जाके कहूँगा तो शायद आप लोग चेन्नई वालों की गिबत हो जाएगी, ज्यादा यही कहे तो बेहतर है, ये क्या मंजर है, ये क्या तरीका है वाकई में, किसी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, इस तरह ठीक अजान हो रही है, ये नहीं कि उसके पहले ख़त्म कर दिया है, ख्वातीन के सामने कर एक प्रोग्राम था वहाँ अर्ज़ किया कि ये क्या कर रही हैं ख्वातीन, ख्वातीन तो दीन की हिफाजत में बड़ा किरदार अदा करती रही हैं, सर मर्दों ने कोताहियाँ की हैं लेकिन ख्वातीन ने बड़ा किरदार अदा किया दीन की हिफाजत, حتیٰ میدان جنگ میں آ کر میدان کربلا میں خواتین کا بہت ہی عظیم کردار رہا ہے دین کی حفاظت میں. یہ ساری قربانیاں وہیں کربلا میں سمٹ کے رہ جاتی ہیں اگر کربلا کی خواتین نہ ہوتی. ان کا کردار رہا ہے. لیکن یہ منظر جو یہاں پہ نظر آتا ہے ہندوستان پورے ہندوستان میں ایک نرالا منظر, اس کو دیکھیں آپ, سمجھیں اس کو. ہم انشاءاللہ کل بھی ہم عرض کریں گے اگر ضرورت ہوئی, دوسری مجلس جو ہوتی ہے جو چھوٹے نقشے میں کہہ رہے ہیں وہاں پہ عرض ہوتی ہے انشاءاللہ. واقعا یہ زیبا نہیں دیتا کہ دو عبادتیں ایک ساتھ ٹکرا رہی ہیں. عرض کیا گیا کہ یہ جو لوگ جو آپس میں لڑتے ہیں قوم کو ٹکراتے ٹکراتے مومنوں کو ٹکراتے ٹکراتے آ کر عبادتوں کو بھی ٹکرانا شروع کر دی. سب کے لیے اپنا وقت معین ہے اور وقت کا خیال رکھا جائے, نہ ہی کسی چیز میں کمی کی جائے, نہ عزاداری میں بھی کسی کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہر ایک کا اپنا وقت معین ہے. یہ ٹکراؤ کی حالت خاص کر بالکل اسی وقت میں, یہ وہ چیز ہے جو پوری دنیا کو ایک نازیبہ پیغام دے رہی ہوتی ہے آپ کی اس سرزمین سے. اس کے بارے میں غور کریں. بس قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم دو لوگ ہو, اب اس آیت کو محفوظ رکھیں سورہ سبا کی آیت نمبر 46 کہ اگر تم دو لوگ ہو اور دو لوگ بھی نہیں اگر تم اکیلے ہو تنہا ہو تب بھی تم سے میری ایک ہی نصیحت ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے قیام کرنا. ان تقوموا للہ, قیام کرنا اللہ کے لیے, مثنا و فرادا. یہ قرآن کا خود ایک بہت ہی اچھا موضوع, فی الحال ہم نہیں اس کو چھیڑتے, بنگلور میں 4-5 سال پہلے پڑھ چکے ہیں اور انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے, لیکن اگر ضرورت ہوئی تو کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھیں گے. خود قرآن میں ایک اچھا بہت ہی پیارا اور بہت ہی مفید اور اتفاق سے بہت ہی دلچسپ بھی موضوع ہے, قائدین یعنی بیٹھنے والے لوگ اور قیام کرنے والے لوگ. قرآن نے اپنے دور میں لوگوں کو بتایا ہے اور سابقہ دور کا بھی ذکر کیا ہے, مثلا بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے, جناب موسیٰ کے دور کا ذکر کیا ہے, اور متعدد آیتیں, ایک بڑی تعداد میں آیتیں موجود ہیں سابقہ انبیاء کے زمانے کی اور ان کی امتوں کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ کے دور میں جو یہ دونوں گروہ تھے, ایک لوگ قائدین دوسرے قائمین. یعنی کیا قائدین؟ یعنی بیٹھے ہوئے لوگ. بیٹھے ہوئے مطلب یہ نہیں کہ زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ, یعنی جو فکری اعتبار سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں, جو کوئی سوال نہیں کرنا چاہتے ہیں, جو حق کی پامالی پر کوئی آواز نہیں اٹھانا چاہتے ہیں, ان کا نام قرآن نے دیا ہے قائدون یا قائدین. باقاعدہ اس کے لیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں متعدد جگہوں پر متعدد انداز سے. لفظیں ہر جگہ اس کی نہیں استعمال ہوئی ہیں, یہ لفظ بھی استعمال ہوئی قرآن میں چند بار, لیکن ہر جگہ اس کی لفظیں نہیں استعمال ہوئی, لیکن اس مطلب کو قرآن نے متعدد جگہوں پہ آنے, لہذا ایک پورے موضوع ہے. انشاءاللہ اس پر کبھی وہاں ایک مجلس میں گفتگو ہوئی, کبھی انشاءاللہ اس میں تفصیل سے گفتگو کی جائے کہ قرآن کی نگاہ میں کچھ لوگ ہیں جو قائدین ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور قرآن کہتا ہے یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے, یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. ایک ہی آیت میں قرآن نے تین جگہ مقایسہ کیا ہے, بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور قیام کرنے والوں کو. قیام کرنے والوں کو کبھی مجاہدین کہا ہے, کبھی جہاد کرنے والے کہا ہے, کبھی دوسرے لفظوں میں یاد کیا ہے, کہا کہ یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ لوگ ہیں جو قعود کی حالت میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کچھ بھی ہو جائے ہمیں بیٹھے رہنا ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کہیں پر دین پر کوئی مشکل آتی ہے, اسلام کو کوئی مشکل آتی ہے, حق کو کوئی مشکل آتی ہے, تو وہ قیام کرتے ہیں. اور یہ آیت سورہ سبا کی یہی کہہ رہی, دیکھو قیام کرنا کس کے لیے؟ تم اپنے لیے قیام نہیں کرنا, اپنے خاندان کے لیے قیام نہیں کرنا. ابھی ہمارا اگر قیام ہوتا بھی ہے تو ایک چیز ہے جو ہمیں قیام کرنے مجبور کرتی ہے, وہ ہے خاندان. یعنی عربی کلچر اتنا زیادہ ہمارے اندر حلول کر گیا ہے کہ خاندان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے خاندان کا ہے, کچھ تو کرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے نا خاندان کے لیے قیام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. قیام کرنا ہے تو کس کے لیے کرو؟ ان تقوموا للہ, اللہ کے لیے قیام کرو. اور اللہ کے لیے قیام کرنے کے لیے انسان کو سوچنا پڑے گی, یعنی کون کون سی جگہیں ہیں کہ جہاں اس وقت اللہ کے لیے قیام کرنے کی ضرورت ہے. اتنا ریزرو انسان, یعنی قائدین کی ایک صفت, اگر قائدین کی کبھی صفت بیان ہو, قائدین کی ایک صفت یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو اتنا ریزرو رکھتا ہے کہ کوئی آنچ ہم تک نہ آنے پائے, کوئی ایک جملہ بھی میرے بارے میں نہ کہا جائے. ہمیں ایسی شخصیت نہیں بننا ہے, ہمیں ایسا مولوی نہیں بننا ہے, ہمیں ایسا عالم نہیں بننا ہے, ہمیں ایسا متولی نہیں بننا کہ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے, کوئی ایک آنچ بھی ہماری طرف نہیں آئے. یعنی ایک طرف آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی طرف تیر پہ تیر چلے آ رہے ہیں, تیریں آ رہی ہیں, تلواریں آ رہی ہیں, بارش ہو رہی تیر و تلوار کی, اور ایک طرف ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری طرف کسی طرح کی آنچ بھی نہیں آنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بس ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ اکیلے ہو تو بھی فکر نہیں کرو, تم اکیلے قیام کرو گے تاثیر اس میں اللہ ڈالے گا اگر اللہ کے لیے ہے. تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوگا اور ایسے کیا ہوگا اور ویسے کیا ہوگا, ناکام ہو جائیں گے, کچھ ہونے والا نہیں ہے, میں اکیلے کیا کروں گا, اکیلا چنا تو بھاڑ نہیں پھوڑتا. ہے بھی نا, محاورے بھی ہیں آپ کے, بولے جاتا ہے محاورہ, یہ اردو زبان کا محاورہ ہے کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا. یعنی ایک چنا تنہا پھٹ کے کیا کرے گا. پہلے چنا جو ہے وہ ایسے ریت میں بھنا جاتا تھا, تو جب زیادہ ہوتا تو اس کو اچھلنا شروع ہوتا تھا, مکئی اچھلنا شروع ہوتی تھی اس سے, اور بھی تو آدمی تھوڑا بچتا تو اسے ڈھکا جاتا تھا. اب لوگ دیہات میں نہیں رہے اس لیے سب ساری چیزیں دیکھی نہیں, اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی دیہاتوں میں بھی جایا کریں. تو وہاں یہ محاورہ بنا کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا, ایک چنا کیا کرے گا. لیکن عزیزو, ایک چنا کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ایک انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ باطل محاورے ہیں کہ انسان کو آ کر چنے پر تولا جائے, کہ ایک چنا کچھ نہیں کر سکتا لہذا ایک انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا کہ ایک انسان نے تاریخ میں کیا کیا نہیں کیا, ایک ابراہیم نے کیا نہیں کیا, ایک موسیٰ نے کیا نہیں کیا, ایک عیسیٰ نے کیا نہیں کیا, ایک رسول اللہ نے دنیا کو کس طرح متحول کر دیا, ایک حسین ابن علی نے دنیا کا رخ بدل دیا, نہیں کیا, ایک نے کیا, ایک کرتا چلا آیا. ایک امام خمینی نے آ کر پوری دنیا کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا, سارے ان کے وہم گمان کو توڑ دیا جو کچھ بنایا ہوا تھا. ہے ایک کرتا ہے, ایک کیسے کرتا ہے. ہاں اگر ایک چنا ہے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا, لیکن ایک انسان اگر اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو یہ اللہ کا کام ہے کہ سب کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے, پھر وہ اکیلا نہیں رہ جاتا, لیکن شروع ایک کرتا ہے. یہ فرق ہے چنے میں اور انسان میں, یہ فرق. یہ اچھا ہے کہ آپ کے یہاں یہ محاورہ نہیں ہے. اب یہ محاورہ ہم سے آپ لوگ نہ یاد کر لیجیے گا, محاورہ نہیں یاد کریے گا, وہ انسان کا کردار یاد کریے گا کہ ایک انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اور یہ وعدہ ہے اللہ کا, اللہ کا یہ وعدہ ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہو, دیکھو اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے. اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے مدد کی, تالوت اور جالوت کی جنگ میں اللہ نے کیسے مدد کی, جنگ بدر میں اللہ نے کیسے مدد کی, جنگ حنین میں اللہ نے کیسے مدد کی, جنگ احزاب میں اللہ نے کیسے مدد کی. یہ ساری وہ جنگیں ہیں کہ جہاں پر یقین تھا کہ مارے گئے. جنگ حنین کا ماحول تھوڑا بدلا ہوا تو چھوڑے اسے, لیکن جنگ احزاب, جنگ بدر, جہاں پر قرآن خود ہی کہتے ہیں تظنون باللہ ظن السوء, تم تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے تھے. جنگ میں بیٹھ کر مسلمان اصحاب رسول اللہ اللہ کے بارے میں, اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تظنون باللہ ظن السوء, اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے تھے, لیکن اللہ نے کیسے آ کر مدد کی. کیوں, قانون یہ ہے کہ کوئی ایک نکلے اللہ کی نصرت کے لیے, اللہ کے لیے نکلے. شرط یہ ہے کہ وہ نکلنے والا اللہ کے لیے نکلے, اس طرح اللہ کے لیے نکلے کہ اگر اس کے چہرے پر لعاب دہن ڈالا جائے, بدتمیزی کی جائے, تو اس جنگ کی حالت میں سینا عمر ابن عدود کو چھوڑ کے ہٹ جائے, کیونکہ میں اپنے غصے کی حالت میں اس کا گلا نہیں کاٹنا چاہتا. کیوں نہیں کاٹنا چاہتا, اس لیے کہ اللہ کے لیے نکلا ہوں. اللہ کے لیے نکلے انسان, پھر دیکھیں اللہ مدد کیسے کرتا ہے. بس پہلا سوال یہ تھا، جلدی سے مسئلے اس گفتگو تمام کریں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قیام کیا، شیعت نے قیام کیا، شیعت کا افتخار یہ ہے، شیعت کی اس افتخار کو نہیں چھینیں. آج شیعوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایسے گروہ کی جو آ کر شیعت کی اس افتخار کو چھین رہے ہیں. شیعت تاریخ میں جس بات پہ فخر کرے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیواروں میں چنا جاتا رہا، ہمیں سالہ سال زندانوں میں رکھا جاتا رہا، ہمیں سالہ سال ہجرت کرنی پڑی، سالہ سال حتیٰ اپنے بچوں کو ہمارے لیے کہنا مشکل تھا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کیا ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے حق کے لیے قیام کیا. یہ شیعت کا افتخار ہے، یہ شیعت کے لیے فخر کے لیے ہے. یہ فخر اگر چھینے نہیں، ہمارے اندر ایسے گروہ پیدا نہیں ہوگی جو آ کر شیعت کے اس فخر کو چھینے. آئمہ نے قیام کیا، ہم آ کر اللہ کی اس وصیت پر، ایک تنہا وصیت پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ہر امام اپنی زندگی کے ہر لمحے میں عمل کرتا ہوا نظر آیا. زندان میں رہا تو بھی عمل کرتا ہوا نظر آیا، درس دیتا رہا تو بھی عمل کرتا رہا ہوا نظر آیا. امام کا ہر اقدام، ہر تعلیم، ہر انداز ایسا ہوا کرتا تھا کہ ظالم یہ سمجھتا تھا کہ میری اس میں نابودی ہے، چاہے زندانی میں کیوں نہ ہو. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 14 سال زندان میں رکھنے کے باوجود بھی امام کاظم علیہ السلام کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ 14 سال جس کو زندان میں رکھے ہوئے ہے، جو اس قدر لاغر اور نحیف ہو چکا ہے کہ ایک پڑے ہوئے کپڑے میں اور انسان میں فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے، ایسے نحیف اور لاغر 14 سال کے زندانی انسان کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ زندان میں رہ کے بھی اس کی ساری فکر جو ہے وہ ظلم کے خلاف قیام اور حق کے لیے قیام کی. کہ جب بھی زندان سے باہر نکالا جاتا ہے، پہلا جملہ جو زبان سے جاری ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایک جملہ بتاتا آتا ہے، ضروری نہیں زندان کے 14 سال میں جو کچھ امام کاظم علیہ السلام کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو، لیکن زندان سے نکل کر پہلا جملہ جو منصور دوانگی کے سامنے ادا کیا وہ کیا کہا؟ جب اس نے پوچھا کہ مکھی کیوں اللہ نے پیدا کیا، جواب میں کیا کہا؟ سنا ہے واقعہ، یہ لایا گیا زندان سے، لایا گیا امام کاظم علیہ السلام کو، منصور دوانگی پورے جاہ و حشم کے ساتھ بیٹھا ہوا، لیکن ایک مکھی ہے جو اس کو آ کر پریشان کر رہی، جو مکھی پہ کسی کا اختیار نہیں چلتا، پیچھے پنکھا چلانے والا وہ بھی ادھر ادھر کر رہا ہے لیکن مکھی بار بار پلٹ کے آ رہی ہے. تو وہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ لما خلق اللہ الذباب، اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہوا ہے؟ امام نے جواب میں کیا کہا؟ لیذل بہ الجبابرہ، تاکہ اس مکھی کے ذریعے سے جابروں کو ذلیل کرے. یہ کیا تھا؟ یہ قیام تھا، یہ آواز تھی قیام کی. یعنی زندان میں ہیں لیکن باطل کے مقابلے میں سوچنے کا انداز وہی ہے جو حسین ابن علی کا انداز تھا. امام صادق علیہ السلام درس دے رہے ہیں، لیکن درس میں امام کے سوچنے کا اور امام کے کلام کا اور امام کے درس کا انداز وہی ہے جو حسین ابن علی کی جنگ کا انداز تھا. یعنی وہاں بھی باطل کے مقابلے میں قیام تھا، یہاں بھی باطل کے مقابلے میں قیام ہے. ہاں وہاں تلوار سے قیام تھا، یہاں زبان کے ذریعے سے قیام. اسی کو کہتے ہیں مبارزہ. اب مبارزہ سمجھ میں آ گیا تھا؟ اسی کو کہتے ہیں مبارزہ، یعنی ہمیشہ باطل کے مقابلے میں کھڑے رہنا. اب یہ سوال باقی ہے، باقی رہ جائے تو بہتر ہے چونکہ آپ کا وقت زیادہ لگ جائے گا، کہ یہ مبارزہ کیوں کیا جا رہا تھا، مبارزہ کیوں تھا؟ یعنی تمام آئمہ ظلم کے مقابلے میں بولتے تھے اس لیے کہ ظلم کی حکومت کو صرف خاتمہ کر دے، بس اس لیے. اور اس کے بعد خاتمہ کر کے آگے گھر میں چپکے سے بیٹھے کہ چلو میں نے کام کر دیا، ظلم کا خاتمہ کر دیا. چونکہ یہاں تک بیان کیا تھا، ہمارے ممبروں سے یہاں تک بیان ہوتا کہ امام نے، امام تمام مشکلات کے باوجود، تمام سختیوں کے باوجود، جان جانے کے لمحہ لمحہ خطرہ تھا، لیکن امام بادل کے مقابلے میں تھے. یعنی امام سید سجاد بادل کے مقابلے میں تھے اتنی ساری مشکلات کے باوجود. پانچویں امام مقابلے میں تھے، ساتویں امام اس زندان کے باوجود مقابلے میں تھے، مقابلے میں تھے، یہ تو بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ مقابلے میں کس لیے تھے؟ مقابلہ اگر کیا، جانوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالی جا رہی ہے، اس سے بچوں نہیں اپنے چاہنے، اس سے بڑھ کر امام کے لیے تھے، میرے چاہنے والے خطرے میں ہیں، ہر طرف جاسوسی ہوتی رہتی تھی، بعد کے دور میں تو باقاعدہ جاسوسی کا سلسلہ جاری تھا، کون امام سے ملنے آ رہا ہے، کون امام سے مل کے جا رہا ہے، کون کیا لا رہا ہے، کون کتنے کتنے دنوں پہ آ رہا ہے، یہ ساری جاسوسی ہوتی تھی. اور امام کو سب سے زیادہ ناگوار جو چیز گزرتی تھی کہ امام کے چاہنے والے مومنین خطرے میں ہیں، لیکن یہ سارے خطرے مول لے کر ظالم کے مقابلے میں بولتے تھے. تو کیوں بولتے تھے؟ فقط اس لیے کہ ان کو ختم کر دیا جائے؟ نہیں عزیزو، یہ بے مقصد عمل ہوگا کہ کسی کو ختم کر کے چھوڑ دیا جائے. یہ کسی بھی انسان کی عقل قبول نہیں کرتی کہ ایک چیز کو، ایک باطل چیز کو ختم کر کے پھر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور حق کا قیام نہ کریں. یہ باطل حکومتوں کے مقابلے میں اگر آئمہ قیام کرتے تھے تو ہمیشہ آئمہ کی نگاہ میں وہ حق کی حکومت تھی جس کا نمونہ رسول اللہ نے قائم کیا تھا اور امیر المومنین نے قائم کیا تھا. اس پہ غور کریں گے، وقت نہیں رہا کہ اس کو میں آپ کے سامنے وضاحت کروں. شاید تھوڑا سا کل وضاحت کر کے دوسرا مسئلہ آپ کے عرض کروں گا کہ یہ نہیں ہے کہ فقط کہ ختم ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے وہ حاسدوں کا ذکر کیا تھا دو تین دن پہلے کیا تھا نا، کہ یہ ختم ہو جائے چاہے میرا کچھ ہو یا نہ ہو. ہاں فضول لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں، میں کچھ کروں یا نہ کروں لیکن یہ ختم ہو جائے. بیکار لوگ اور فضول لوگ اور گھٹیا لوگ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، لیکن انبیاء اگر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے نہیں کھڑے ان کو ختم کر دیں باقی چھوڑیں گے، اس لیے نہیں کھڑے ہیں. انبیاء کے سامنے یہ ساری زحمتیں اور ساری قربانیاں اس لیے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ اس طرح سے ہوتا چلا جائے کہ لوگ حق کی طرف بڑھتے چلے جائیں، حق کے لیے قیام کرتے جائیں. ہاں یہ سفر طولانی ہے، اس سفر کا ماجرا بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ حق کا قیام کامل طور پر اس وقت ہوگا جب لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں حق کے لیے. جو سورہ حدید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی، یقوم الناس بالقسط، لوگ اٹھ کھڑے ہوں حق کے لیے. لہذا آئمہ جہاں پر ظلم کے مقابلے میں قیام کر رہے تھے وہیں پر اس طرح سے تربیت کر رہے تھے لوگوں کی، جو بھی امام کے پاس آتا تھا اس کی اس طرح سے تربیت کر رہے تھے کہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اور معاشرے کو اس طرح آمادہ کریں کہ باطل کے مقابلے میں معاشرے کے طور پر اٹھ کھڑے ہوں، لوگ اٹھ کھڑے ہوں. اور یہی وہ نقطہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حق غالب ہونا شروع ہوتا ہے جب لوگ چاہیں. کربلا کا دور وہ دور تھا کہ جہاں پر لوگ نہیں چاہ رہے تھے. کربلا کی مشکل یہ تھی، امام کیوں شہید ہو جاتے ہیں، امام کو کیوں شہید کر دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ ابھی نہیں چاہ رہے تھے، لوگ سکوت چاہ رہے تھے، لوگ خاموشی چاہ رہے تھے. اس کی مثالیں ہم پہلے آپ کی خدمت میں دے چکے ہیں، لوگ بیٹھے رہنا چاہ رہے تھے، لوگ قعود چاہ رہے تھے، قیام نہیں چاہ رہے تھے. اور جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں قیام نہیں چاہ رہے ہوں اور تھوڑے سے لوگ قیام کرنے کے لیے آئے تو اس کا نتیجہ پھر قربانی ہے اور شہادت ہے جو کربلا میں دی گئی. لیکن امام حسین علیہ السلام اپنی اس قربانی کو دے کر ذرہ برابر بھی پشیمان نہیں ہے، نہ امام پشیمان ہے نہ امام کے راز کو جاننے والے آج تک پشیمان. کیوں؟ اس لیے کہ قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، خون کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور پھر وہ خون کی جس کو سار اللہ کا لقب حاصل ہے، السلام علیکم یا سار اللہ، سار یعنی وہ خون کی جس کے اندر اچھال ہو. سار کہتے ہیں سورا کو، سورا یعنی انقلاب، عربی میں سورا کہتے ہیں انقلاب کو، یعنی وہ خون کی جو انقلاب لا رہا ہو. اور حسین ابن علی کا خون ہی ہے انقلاب لانے کے لیے، یعنی انسان کے زندگی کو بدلنے کے لیے، انسان کی سوچ کو بدلنے کے لیے، انسان کے کردار کو بدلنے کے لیے. یہ جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں السلام علیکم یا سار اللہ، تو سار کا مطلب بہتا ہوا صرف خون نہیں ہے، زمین میں جا کر چھپ جانے والا خون نہیں ہے، زمین میں جا کر ختم ہو جانے والا خون نہیں ہے، بلکہ سار یعنی وہ خون کی جس کی اچھال ہمیشہ باقی ہے، جس کی تڑپ ہمیشہ باقی ہے، جس کا انقلاب ہمیشہ باقی ہے، جس کی حرارت ہمیشہ باقی ہے، جس کا رنگ ہمیشہ باقی ہے. اور حسین ابن علی کے خون کا رنگ ہمیشہ باقی ہے. حسین ابن علی کے خون کا رنگ ڈھونڈنے کے لیے کربلا کی زمین میں جا کر نہیں ڈھونڈیں، بلکہ حسین ابن علی کے پیغام میں جا کر ڈھونڈیں. ہم جا کر ہر چیز جو ہے وہ ظاہری دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ تسبیح میں خون نکلا آج کہ نہیں نکلا، عاشور کے دن سجدگاہ میں خون نکلا یا نہیں نکلا، کربلا کی زمین میں خون نکلا یا نہیں نکلا. نکلا خون، معتبر تاریخی روایات میں ہے موجود کہ حسین ابن علی کے خون کے لیے خاص اہتمام تھا، لیکن یہ جو سار اللہ کہا جا رہا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے جو خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے یا کہاں نکل رہا ہے کہاں نہیں نکل رہا ہے، کہیں درخت میں نکال رہے ہیں تو کہیں گھر پہ نکال رہے ہیں تو کہیں، یہ مراد نہیں ہے. سار اللہ یعنی کیا؟ یعنی باطل کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے والی تھیوری اور انقلاب، باطل کے مقابلے میں ہمیشہ زندہ رہنے والی آئیڈیولوجی، اور وہ ہے حسینیت کی آئیڈیولوجی. اسے کہا جاتا ہے سار اللہ. لذا امام نے یہ قربانی دی اور اس قربانی پر امام خوش ہے. اس لیے جملہ جو ہے ہم روئیں، واقعی ہم روئیں، لیکن امام بہت خوش ہے، امام بہت ہی خوش ہے. خوش کا لفظ ممکن ہے آپ کو تھوڑا ناگوار لگ رہا ہو، کیونکہ ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں. ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ گریا کریں، اور گریا بھی کون سا گریا ہو؟ تسلیت کا گریا نہیں ہو، ثواب کا گریا نہیں ہو، بلکہ تحریک کا گریا ہو، مومنٹ کا گریا ہو، انقلاب کا گریا ہو، سار اللہ کا گریا ہو، حسین ابن علی کے اس خون کو یاد کر کے گریا ہو کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمارے لیے گریا لازم ہے اور ہم روئیں، لیکن خود حسین ابن علی سے جا کر پوچھیں، جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جا رہا تو حسین ابن علی کا چہرہ نکھرتا جا رہا، اگرچہ میدان کی دھول تھی جو چہرے پہ آ رہی تھی، اگرچہ جگہ جگہ زخم لگ رہے تھے، اگرچہ صبح سے بار بار تیر اندازی ہو رہی تھی اور تیروں کے نشان جسم پر موجود تھے، اگرچہ شہیدوں کا خون جسم میں لگا ہوا تھا، اتنے لاشیں اٹھا اٹھا کر لائے تھے، اگرچہ حبیب ابن مظاہر کے سرحانے جا کر حسین ابن علی کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہوئے تھے، لیکن ان سب کے باوجود حسین کا چہرہ عاشور کے دن کچھ اور ہی دکھ رہا تھا. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہ رونق اور یہ چمک اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی، اتنا زیادہ کہ دشمن کا لشکر بھی محسوس کر رہا تھا. یعنی یہ نہیں کسی جناب زینب محسوس کر رہی تھی، یہ نہیں کہ گھر کی بیویاں محسوس کر رہی تھیں، بلکہ اس قدر حسین ابن علی میں تبدیلی تھی اس قربانیوں کے دینے کے بعد، اس قدر راضی تھے کہ وہ راضی ہونے ہی کو خوش کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں فلاں کو راضی کریں، یعنی کیا؟ یعنی فلاں کو خوش کریں. اگر قرآن اپنے اولیاء کو اس طرح پکارتا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف آ جاؤ اس حالت میں کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو اور تمہارا پروردگار تم سے راضی ہے، یعنی تم اپنے پروردگار کے فیصلے پہ خوش ہو، تسلیم ہو، اور پروردگار تمہارے عمل پر خوش ہے، تمہارے کردار پر خوش ہے. کم سے کم اس آیت کا ایک محل تو کربلا ہے کہ جہاں حسین ابن علی کو یہ آواز سے مراد مادی آواز نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آواز ہے ہر ایک کے لیے، ہر ولی خدا کے لیے اپنے اپنے درجے پر، کہ تو پلٹ رہا ہے اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو نے جو بھی کردار ادا کیا ہے اس پہ اللہ راضی ہے، اور تو نے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو کر کردار ادا کیا. چونکہ اتنا بڑا کردار ادا ہی نہیں کیا سکتا اگر اللہ کے فیصلے پر نہ کیا جا رہا ہو. لہذا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، مجھے تعجب ہے، یہ مقتل کے جملے ہیں معتبر مقاتل کے، کہ مجھے تعجب ہے کہ حسین ابن علی جو صبح سے اتنی لاشیں اٹھا چکے تھے اور اس پیاس میں، اس بھوک کے عالم میں حسین ابن علی کا چہرہ اتنا نکھر کیوں رہا تھا، چہرے پہ اتنی رونق کیسی تھی؟ یہ رونق اسی بات کی تھی کہ حسین ابن علی یہ سب کچھ قربانیاں کس کے لیے دے رہے تھے. اللہ کے لیے دی جائے تو رونق بڑھتی چلی جاتی. اسی لیے ادھر شمر خنجر لے کر آگے بڑھ رہا تھا اور ادھر حسین ابن علی کا سر اور پیشانی سجدے میں جا رہی. کس بات کا سجدہ؟ اللہ کے شکر کا سجدہ. صبح سے لے کر ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر حسین ابن علی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. اور صبح کے چھوڑیں ابھی تھوڑی دیر پہلے سے لے کر ابھی چند لمحوں میں اتنے تیر آ کر میرے جسم میں پیوست ہوئے ہیں، اس کو شکر چاہیے. اللہ کے لیے تیر کھایا جائے تو اس پر شکر کیا جائے. تھوڑی دیر میں اتنے تلواریں میرے اوپر ماری گئی ہیں، ان تلواروں کے بدلے میں حسین شکر کرنا چاہتے ہیں. اتنے نیزے مارے گئے ہیں، یہ نیزے شکر چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیزے اللہ کے لیے کھائے گئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کھائے گئے ہیں. لہذا حسین شکر کا سجدہ کر رہے ہیں اور زبان پر پھر وہ کلمہ جاری ہو رہا ہے دوبارہ، الہی راضیا برضاک وتسليما لأمرك لا معبودا سواك یا غیاث المستغیثین. اے میرے اللہ حسین تیری رضا پر راضی ہے, حسین تیری خوشی پر خوش ہے, حسین تیرے حکم کے سامنے تسلیم ہے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کا سجدہ کیا جائے. کس عالم میں حسین نے سجدہ کیا ہے؟ حسین کے اس سجدے پر ساری دنیا کے سجدے قربان ہوں کہ اتنے تیر کھانے کے بعد امام سجدہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں یا غیاث المستغیثین. اے میرے اللہ اب حسین کی آخری فریاد بلند ہو رہی ہے, اس فریاد کو سننے والا اور اسے قبول کرنے والا تو ہی ہے. اور یہ کہتے کہتے ادھر شمر خنجر لے کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور شمر جب خنجر چلانا چاہتا ہے جرات نہیں کر رہا. حسین ابن علی اٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں آخری لمحات میں, تلوار پر زور دینا چاہتے ہیں. مالک ابن نمیر نے ملوم نے آ کر سر پہ تلوار ماری آخری وقت میں. ابن تمیم نے تین بار آج حسین ابن علی کے گلے میں آ کر پیوست ہو گیا. اور اب جو حسین زمین پہ گرے تو اب اٹھا نہیں جا رہا ہے. ادھر خیمے سے زینب نکل آئی ہے, آواز دے رہی ہے, حسین ابن علی کے کانوں سے بہن کی آواز نکل آئی. خیمے کی طرف رخ کیا, اپنے جسم کی ساری طاقت کو سمیٹ کر خیمے کی طرف رخ کیا اور آواز دی, اے میری بہن ابھی حسین زندہ ہے, اے میری بہن میرے ہوتے ہوئے خیمے سے باہر نہ نکلو. زینب خیمے میں جا رہی ہے لیکن شمر کا خنجر چل رہا ہے. اللہ کا آخری انا للہ و انا الیہ راجعون. سعلم الذین ظلم ای منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق محمد و اطرته الطاہرین. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما, پروردگار ہمیں راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما, پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو عزت و نابود فرما, علماء حق المراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, جو پریشان حال مومنین ان کی پریشانیوں کو دور فرما, خاص کر تمام مرضاء مسلمین اور یہ برادران جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بہت ہی بری طرح سے زخمی حالت میں اور آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں خالص دل کے ساتھ دعا کریں گے, اے میرے اللہ ان جوانوں کو صحت و سلامتی اور شفاء کامل عنایت فرما. تین مرتبہ دعا بھی پڑھتے ہیں یہ اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار اس دعاؤں پہ کی استجابت کرے اور ان برادران کو ان شفائے کامل عطا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء. امن یجیب